الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء الحمد لله استعينه واستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ایک ہسپتال والوں کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اپنی قربانی ہمارے ہسپتال میں کریں اور اس کا گوشت مستحق مریضوں کو کھلائیں قربانی کا گوشت مستحق مریضوں کو کھلائیں مجھے بڑی حیرت ہے کیونکہ قربانی کا جو عمل ہے اس میں استحقاق ناداروں کا ہے قربانی کی کھال کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کھال نہ دے اور اپنے ذاتی استعمال میں یہ کرائے تو شرعت ایک آشاریہ بھی اس میں قباحت نہیں ہے ایک آشاریہ کھال کو سکھائے اس کا جائے نماز بنا ہے اس کا بچھونا بنا ہے ذرہ برابر قباحت کراہت کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ اگر قربانی کی کھال کسی غنی کو صدقہ دے دیں کسی غنی کو ہدیہ دے دیں یا تو کہ سید کو بھی ہدیہ دے دیں تو ایک فیصد کراہت و قباحت یعنی اس کو ہدیہ کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے. مسئلہ آتا ہے کہ اگر قربانی کی کھال بیچی جائے فروخت کی جائے اس کو اشتہاروں کو الیکس پر دے دیا یا دراز پیکے پر علی بابا اس نے اشتہار رکھ دیا قابل فروخت بن گئی تو فروخت پاس میں جو قیمت ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. صدقہ واجبہ اور نافلہ کا فرق یہ ہے کہ صدقہ نافلہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں اور سید کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ سید کو بھی دے سکتے ہیں مالدار کو بھی دے سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ مالدار اور غریب کو صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کچھ صدقہ پیش کیا تو آپ نے اس کو اپنے لیے قبول کیا اور فرمایا لکی صدقہ ولنا ہدیہ, تیرے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو صدقہ نافلہ جو نفلی صدقہ ہے یعنی آپ صرف صدقہ کرنے وہ آپ مالدار کو دے سکتے ہیں سید کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جو ہے صدقہ واجبہ, صدقہ واجبہ جیسے قصب کا کفارہ ہے یہ صدقہ واجبہ بن جاتا ہے. یا کسی نے منت مان لی کہ فلاں کام ہوگا تو میں مال خرچ کروں گا تو یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے قربانی کی جو کھال فروخت ہوئی, یہ ہوش نہیں تو قربانی کی جو کھال فروخت کر دی اب اس کی قیمت وہ صدقہ واجبہ بن گئی. اور صدقہ واجبہ کا مسئلہ ہے کہ یہ صرف مستحق زکات کو دے سکتے ہیں, یعنی جو آدمی زکات لینے کا مسئلہ ہے جہاں پر ہم زکات کس کو دے سکتے ہیں اس کو بھی اسی کو صدقہ واجبہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو قربانی کا گوشت ہے قربانی کا جو کھال ہے یہ مستحقین زکات کا حق ہے. اور کھلی بھی بات ہے تجربے کی بات ہے کہ چیریٹی کے جو ادارے ہیں فلاحی دفاعی ادارے ٹرسٹ وغیرہ اس قسم کے ہیں یہ لوگ اس چیز میں بالکل احتیاط نہیں کرتے. اب آپ بتائیے کہ قربانی کا کچھ مستحق مریضوں کو کھلانا وہ تو کہہ کے اجتماعی قربانی انہوں نے سلسلہ شروع کیا اور نعرہ کتنا خوبصورت لگایا قربانی کا گوشت مستحق مریضوں کو کھلائیے. کون سا اسپتال میں ہے جہاں کے جہاں آپ کھانے کے پیسے آپ کے بل سے وصول کیے جاتے ہیں اور وہ کھانے میں گوشت کھلاتے ہیں؟ تو یہ دل بھرے نعرے ہیں. اگر آدمی بےچارا ہے ہر مسلمان خصوصت اور انسان جو اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے ان نعروں سے مرعوب ہوتا ہے. لیکن تھوڑی سی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ میرے دوستوں یہ میں سچ بتاتا ہوں سیدھی احساس پاتا ہے کہ وزارت کا ڈاکہ ہے, ان کو یہ منظور نہیں ہے, ان کو یہ منظور نہیں ہے کہ مدارس جہاں پر یوتما یعنی عتیق بچے پڑھتے ہیں نادار بچے پڑھتے ہیں جن کی ضرورت نہ صرف تعلیم کی ضرورت بلکہ ان کے کھانا پینا ان کے لباس ان کے علاج کا پورا انتظام کرنے کو, لیکن ان کو بھی دشمنی میں مدارس دشمنی میں جو ہے وہ کا ایک پورا ہوا چل رہی ہے. لگا یہ مدارس وہ کھانوں کی اجازت دینے سے نہیں منع کر رہے ہیں, نہیں دیتے جاتے کتنی بڑی سفارش ہو گیا ہے سب کر اور پورے پاکستان میں کھلی ہوئی بات ہے کہ الحمد للہ کسی غیر قانونی کاروائی میں اور کام میں کوئی مدرسہ اتنے عرصہ گزر گیا لیکن کوئی مدرسہ انہوں نے ثابت نہیں کیا, کوئی مدرسہ الحمد للہ نہیں ہے. تو پھر کیا ظلم ہے ان کے تین بچوں کے ساتھ؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہمارے لیے بھی کافی ان کے لیے بھی کافی کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے اگر ہم نے اللہ کے لیے کھولا ہے اللہ آپ کو چلائے گا. لیکن یہ نعرہ کتنا دل بھرے گا کہ قربانی کا گوشت مستحق مریضوں کو کھلائے گا. سبحان اللہ. पहले जिनका जो डॉक्टर ने बन दिया है, अब कैंसर के मरीजों को कुर्बानी का गोश्त खिलाएंगे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला ये जो चालबाजियां और चक्करबाजियां, यही जो नसारा की चक्करबाजी होती तो और बात, ये तो हमारी मुसलमानों के भेस में जो शयातीन है ये उनकी चक्करबाजी है, खुली हुई बात। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और कुर्बानी के अमल के अंदर अल्लाह ताला हमें दिलचस्पी और कुर्बानी की कबूलियत भी अता फरमाए और उसमें फकीर का शौक है। सुभान अल्लाह के बजाय इसके के बहुत कीमती कुर्बानी ली जाए, मुनासिब अपनी हैसियत मुआवजा ले जाए, फिर आपका शौक है माल खर्च करने का, तो बजाय इसके कि मेरा शौक है ना कि फिर बजाय इसके कि एक दिन की कुर्बानी नहायत कीजिए, एक कुर्बानी करें, फिर उसके बाद उन कुर्बानियों को मुख्तलिफ जगहों में फैला दें जितना माल खर्च करने को जी चाहता है कि जी मुझे 1 करोड़ की करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मुल्क भर में और दुनिया भर में, मुल्क भर में और दुनिया भर में ऐसे इलाके हैं जहां दोस्त नहीं मिलता, हमारी कुर्बानी हो जाएगी और अपने मुसलमान भाई के साथ एक तावन अपनी हैसियत में मौका हो जाएगा। किसी की हैसियत है, अल्लाह ने अपनी कुर्बानी के अलावा हैसियत दी है, एक सड़ा, एक बकरा, एक टुकड़ा, एक गाय, जो हैसियत हो इस तरीके से उसको बढ़ाता चला जाए अपनी हैसियत में मौका, ये मेरा शौक है। जो कि कोई तो कुर्बानी करना फतवे के अतबार से मना नहीं है कि आप 20 लाख का बैल ले आए, 50 लाख का बैल ले आए, इसमें कोई इधर बैठे कोई कबाहत नहीं, यानी फतवे के अतबार से मना नहीं, लेकिन मैं अपने शौक करूं कि मेरा शौक यह है कि बजाय कि निहायत के लिए कुर्बानी करके, क्योंकि तजुर्बा ये देखा कि हम अपने जिस घर में जो कुर्बानी करते हैं, ये आम मुसलमान की बात बता रहा कि आम मुसलमान जो अपने घर में कुर्बानी करता है, उस कुर्बानी के गोश्त में उम्मत मुस्तहकीन तक बहुत कम पहुंचता है और बहुत तरह से पहुंचता है। अक्सर वो क्योंकि इस तरह के जो जानवर होते हैं तो फिर हर में मांगने आ जाता है, दिलाओ यार हमें भी दो, जैसे ऊंट का गोश्त है, अब ऊंट को कुर्बानी करने का शौक तो बहुत है कि जी ऊंट की कुर्बानी करें, लेकिन उसमें ये होता है कि चलो यार ऊंट का गोश्त खाए, याद रखिएगा कि गोश्त की खातिर से कुर्बानी करना है तो बहुत खतरनाक है, ऐसी कुर्बानी तो कबूल ही नहीं है, ऐसी कुर्बानी तो कबूल ही नहीं है कि जो गोश्त की खातिर से कुर्बानी की जाए। इसलिए मसला है कि अगर कुर्बानी गाय में जो 7 हिस्से हैं, एक शख्स ने उसमें से गोश्त के लिए कुर्बानी की, सबकी कुर्बानी खराब हो जाएगी कि जी गोश्त खाएंगे, ये है ही नहीं मेरे दोस्तों। तो इसलिए अब ऊंट कर रहे कि जी ऊंट का गोश्त खाएंगे, फिर बताएंगे अब कुर्बानी होती है तो सबसे पहले तो फिर लोग पहुंचते हैं धोतियां पहन के, और उसके बाद जो ऊंट का खून है वो अपने घुटनों में भी बल्ला होता है, वो अंदर अंदर सब बल्ले होते हैं कि जिससे घुटने मजबूत हो जाएंगे, नुस्खा आपके लिए मुजर्रा पहले कहते हैं। इस साल अगर आप इस पर अमल कर लें तो आइंदा साल में वो आप कुर्सी से छुट्टी हो जाएगी। तो धोतियां लेके उसके लिए धोती शायद है और धोतियां बैठ बैठ के अंदर हाथ डाल देते हैं, अब मुझे नहीं पता कहां तक हाथ जा रहा होगा, लेकिन लोगों का ये होता है बात कि घुटनों पर बल्ले और ये, और उसके बाद उसके गोश्त का नंबर आता है कि जी लो गो, तो अक्सर लोग ऐसी मांग के ले जाते हैं जिसमें मुस्तहकीन को कम मिलता है और वो तो शायद ऊंट का गोश्त जो कभी कभार था वो ऊंट का गोश्त, तो बहरहाल बहुत कम ऐसे होते हैं जो महज सुन्नत की नियत जिसमें हो और उसमें फिर वो गरीब का ख्याल करें। तो ये कुर्बानी की नियत में से एक नियत होती है, जानवर उमदा से उमदा ले लिया, लाखों सुनाए 5-5 करोड़ का भी कोई जानवर आया, 5 करोड़ के भी जानवर आया, पर शायद इससे भी ज्यादा 5 करोड़ का तो मैंने खुद सुना है कि 5 करोड़ रुपए का जानवर है। अल्लाह तो میرا ذوق ہے، جتنے شرعی مسئلے پر بات نہیں کر رہا، فتوے پر بات نہیں کر رہا، میرا ذوق ہے کہ میں اس چیز کو اپنے ذاتی اس میں کہتا ہوں کہ اس کی تقسیم کیا جائے، کہ اس روپے کو ایک جگہ کرنے کے بجائے، اب ظاہر بات ہے جانور کیسا ہوگا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب مالدار لے جاتے ہیں اس سے اکثر، اور پھر اس میں سے جو عمدہ ہے وہ لے جاتے ہیں، لہذا یہ بھی نامناسب بات ہوگی کہ انسان ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کریں، پتہ چلا رات دستی تو چاقے اپنے لیے رکھ لیں اور دوسرے کو بڑھنے لیں، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ میرے اپنے گھر میں معمول ہے گوشت کو پہلے فکس کرتے تھے کہ پتہ نہ چلے کون سا ہے، پھر اس میں سے حصہ بناتے ہیں کہ جس کو جو دینا ہے اسی میں سے جاتا ہے، چاہے کسی کے پاس چاپ چاہے دستی چاہے رات چاہے، وہ سب کو ہوتا ہے، دودھ ملے گا سب کو ملے گا، فلاں ہوگا تو تقسیم کے کوانٹا وہ ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں فلاں چیز الگ کر دیا، کہ جیسے ہمارے بعض برادری والے اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ مختلف برتن رکھے ہوتے ہیں، کلیجی الگ، چاپ کا الگ، گٹ کا الگ برتن، دستی کا الگ برتن، ران کا الگ برتن، سب ایسے ماہر ہوتے ہیں، مہارت سے وہ پوری ہر چیز کے برتن الگ رکھتے ہیں، پھر وہ اسی کام میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پاور مشین کا بھی ایک برتن ہوتا ہے، تو بہرحال قربانی کی جائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کی جائے، جو میں نے اپنا ذوق تھا وہ پیش کر دیا، جس جن حضرات کو فقیر سے مناسبت ہے یہ ان کے لیے ذوق ہے کہ قربانی لیکن دوسرے کو بھی کریں گے، موقع ہے، ملک بھر میں بھی کمی نہیں ہے، ہمارے شہر میں بھی کمی نہیں ہے، مدارس ایک بہترین مسلک ہے، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی فلاں غریب نادار ہے فلاں علاقے میں ہے ماشاء اللہ حصہ ڈالی، پھر اس کے بعد کشمیر کے مسلمان ہیں، شام ملک شام تک میں لوگوں نے قربانی کا ماشاء اللہ اہتمام کیا، کہ ملک شام کی اونچامی مہاجرین کے لیے بھی ایک ماشاء اللہ ایک اچھی بات ہے، برما کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں غریب مسلمان ہیں، اسی طریقے سے افغانستان میں جو بیچارے متاثرین مسلمان ہیں، ایک پورا ایک نظام ہے ماشاء اللہ، ایک پورے مسلمانوں کی جہاں پر وہ ضرورت ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے سب میں بات فرمائے کہ ہم غیروں کے چکر میں آ کر جو دین کی صحیح راہ پر چلے، اللہ ہم سب کو بچائے، آج اللہ کی شان ہے یوم العرفہ ہے، جمعے کا دن ہے، یوم العرفہ ہے، اور ماشاءاللہ حجاج کرام مزدلفہ سے رات کو نکل کے صبح بڑے شیطان کی رمی کے لیے ماشاءاللہ صبح سے دبا دبا ہوا، اور رمی کا عمل اب تک یقیناً جاری ہوگا اور سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اور کل یوم العرفہ تھا، اللہ تعالیٰ حجاج کے حج کو قبول فرمائے، یوم العرفہ میں جنہوں نے حاضری دی ہے، اور اللہ سے یہ مل جائے کہ جو بازل لوگ ایسے تھے جو جسم کے طور پر تو وہاں نہیں تھے لیکن قلبی طور پر وہاں بھی ایسے بھی ہوتے ہیں بازل، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی قبول فرمائے، اور جو حجاج نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ان کے لیے، گھر والوں کے لیے، احباب کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور حج قبول کے ساتھ دعا فرمائے، کہ اللہ کی شک ہماری قربائی ہے، اب اس کا یقینی طور پر اس کا کہ تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ قربائی ہے، لیکن آپ کو رحمت پر نظر کر کے درخواست ہے کہ ان سے قبول کرنے کسی مسلمان کو محروم نہ کرنے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ پر ایک دعا مانگی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے دعا مانگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، میرے شیخ المرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اب اس دعا کا ترجمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. وحدہ ایک سبحان وحدہ و وحید وحدہ بھی ہے وحید بھی ہے احد بھی ہے واحد بھی ہے سبحان اللہ اکبر. اور ایسا وحدہ ہے جسے ان کا آج سرکار اللہ شریک کے علاوہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی سجدہ محفوظ کرنا ہے. اور ایک اللہ ایک خدا ایک حق تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی دولت تقسیم کرتا ہے. بس تم مت ہی بولو اپنے جگہ آرام سے بچا. ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان کو توفیق عطا فرما یہ مالک کا کرم اور احسان. اور آگے فرمایا لہن کو ملک اسی کے لیے اسی کے لیے ملک صرف اسی کے لیے اور ولن الحق اور تمام تاریخی بھی اس کے لیے تمام ملکوں سے صاحب ملک اردو کیا ہوتا ہے کیوں زیادہ دھکا دے رہے ہیں صاحب ملک ہونا اور صاحب حق یعنی تعریف کے قابل ہو گئی اور شہنشاہ ہونے کے قابل ہوئی. اس میں مسئلہ بھی یاد رکھے کہ شہنشاہ کے لفظ کا اطلاق دنیا کے کسی حاکم پر نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ شہنشاہ پر ہو. لہذا صاحب ملک ہونا اور صاحب حق ہونا یہ اللہ کے لیے خاص ہے. وہ ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان ہر شے پر قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام نے لہو العرا پر قدم یہی دعا پڑھی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا اس کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا. اس ترجمہ میں دعائیہ کو دو بات پر رکھ دیا کہ دعائیہ کو کلمہ ہو کہ اللہ میرے دے. صرف یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کہ اللہ کے سوا لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ اللہ کے سوا وحدہ ایک اور ایک ایسا ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس ترجمے میں انشاءاللہ کوئی چیز نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اس کے اندر تو میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت عباس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب قبر اللہ اور حضر نے فرمایا فرمایا کہ قاعدہ ہے علماء کا نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ثناء الکریم دعا کریم کی تعریف کریم کی تعریف یہ دعا ہے. پھر حضرت اس کو سمجھایا فرمائیں گے دیکھو ایک کریم شخص ہے سخی ہے سخی النفس کریم النفس شریف النفس. اب ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ آپ کی تعریف سنیے کہ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. کوئی اگر کوئی مکان سے محروم ہو تو آپ اس کو مکان بنوا دیتے ہیں. کسی کو دوا کی ضرورت ہو تو آپ اس کو دوا دلا دیتے ہیں. کوئی حاجت مند ہوتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے شیخ فرماتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدد کرو میں حاجت مند ہوں میں ضرورت مند ہوں اللہ. تو فرمایا کہ پھر وہ جو کریم النفس اور شریف النفس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ دعا عرفہ پہ مانگی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ دعا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور جب اللہ کی تعریف ہوگی اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. اور
فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو آدمی جو لفظ جو دیتا ہے وہ اپنی حیثیت کے معاملے دیتا ہے. اب اللہ کی حیثیت واہ واہ وہ اس حیثیت کے مالک ہے تو اس کی حیثیت ہمارے وہم و خیال میں عقل و شعور میں آ نہیں سکتی. وجہ یہ کہ ہماری عقل ہمارے دماغ ہمارے وہم وہ سب محدود ہے, اللہ کی ذات غیر محدود ہے. تو اللہ غیر محدود اس غیر محدود ذات کی عظمت بڑائی یہ ہماری محدود عقل میں کیسے آ سکتا ہے. ادھر آ کے بچے نا تو بدل کے کیوں نہیں آ سکتا, کیوں کر آ سکتی ہے کہ اتنے بڑے مالک اتنے بڑے رہے مولا یا تمہیں اٹھ رہی ہے نا تو پیچھے بیٹھے ہو جاتے ضروری ہے کہ سب کو وہ کرو آرام سے پیچھے بیٹھ جائے. دعا ہے کریم کی تعریف کرنا ہے, لہذا یوم العرفہ کے لیے دعا سکھائی گئی. اس دعا کو مانگے قسم سے مانگے. ایک بات, اگر یوم العرفہ جمعے کے دن آ جائے تو خرچاج گرام میں ایک بات مشہور ہے کہ اس دن کو کہتے ہیں حج اکبر, حج اکبر بولتے ہیں یعنی بڑا حج. تو یاد رکھیے کہ کسی اصطلاح کو اگر سمجھنا ہو اور اس کی تصدیق اور تقدیر یہ علماء کے بغیر نہیں ہو سکتی. لہذا یاد رکھیے کہ اگر حج جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر نہیں کہلاتا, بلکہ حج اکبر کی اصطلاح درست ہے لیکن اس سے مراد ہر حج حج اکبر ہے. اور عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں, عمرہ حج اصغر ہے. اور اگر جمعے کے دن یوم العرفہ آ جائے نبی تاریخ آ جائے ذوالحجہ کی تو وہ حج اکبر نہیں ہے, بلکہ ہر حج چاہے وہ ہفتے میں ہو اتوار پیر منگل بدھ کسی بھی دن ہو وہ حج 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 اکبر ہی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ بات ہے علماء نے فرمائی کہ اگر جمعے کے دن حج کی عرفہ بھی آ گیا اب دو فضیلتیں جمع ہو گئی کہ حج جمعہ یہ افضل الایام میں سے فضیلت الگ ہے, جمعے کے دن ایک جمعے کی وجہ سے فضیلت ہے. اور اس فضیلت کو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو حدیث شریف میں جو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. تو شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو بیان فرماتے تھے فرماتے تھے اب اس کے اندر دو احتمالات ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے احتمالات کو ذکر کیا, دو شکلیں دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جمعے کے دن عذاب اٹھ گیا, ہفتہ شروع ہوتا ہی پھر ڈنڈے پڑنا شروع ہوتا ہے. ایک ماں نہیں ہوگا یہ بھی ہم کہ تم آگے پر کیوں نہیں بیٹھ رہے گا, اگر ایسی صبح تو میرے سامنے مت بیٹھو وہاں چلو. تو ایک سمے تو یہ ہے کہ چپے کے دن عذاب روک دیا گیا اور ہفتہ شروع ہوتے عذاب پھر شروع ہو گیا, ایک صورت تو یہ. اور دوسرے دن جمعے کے دن انتقال کرنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساعتوں کی برکت سے اس زمان کی برکت سے عذاب رفعی بالکل ہی رفع فرما اور ہمیشہ کے لیے عذاب کو اٹھا دے دور فرما دے, رفع عذاب دور کرنے کی مانے. ملا نے ساری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے شیر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید نظر رکھتے ہوئے اس بات کی زیادہ امید ہے کہ جمعے کے دن انتقال کرنے والے سے اللہ تعالیٰ عذاب ہمیشہ کے لیے اٹھا لیں. یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے, جمعے کے دن کا اہتمام. اور یوم العرفہ اس کو افضل الایام فرمایا, یعنی اس کو پورے سال بھر کا سب سے افضل دن قرار دیا. ایسی فضیلت کسی اور دن کی نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ایسی فضیلت کسی اور دن کی نہیں ہے, یعنی پورے سال کا سب سے افضل دن اس کو قرار دیا. اس لیے ایک عالم سے پوچھا تو کہ رمضان کا آخر عشرہ کتنا فضیلت والا ہے, اور عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجیب الفاظ ہے کہ ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له, کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی ایام نہیں ہے جس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے. ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے الفاظ رمضان شریف کے لیے بھی نہیں. تو اب اس میں علماء کی بات رائے قائم ہوئی, بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ذوالحجہ کا عشرہ اس کی فضیلت رمضان شریف سے بھی زیادہ ہے, بعضوں کی رائے یہ ہے, اور بعضے کہتے ہیں کہ برل رمضان شریف ہے, لیکن برل ایک کبھی دلائل دلیل ان کے پاس بھی. ایک عالم کو بڑا عجیب جواب ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا غالب قول ہے, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا, فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ رائے ہے, ان کا ذوق کہ راتوں تو رمضان کے اخیر عشرے کی افضل ہے. اس کی دلیل کیا تھی؟ انہوں دلیل سے بات کی, میں اس کی دلیل یہ ہے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر خود موجود ہے, کیونکہ میرا جو لیلۃ القدر خیر من الف شهر فی لیلۃ القدر ان انزلناه فی لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ تو طے ہے کہ رمضان کے لیے اور رمضان کی رات کے لیے, اور ذوالحجہ کے اس آخر عشرے کی جو راتیں ہیں اس کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے, لیکن لیلۃ القدر خود اس میں موجود نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی وجہ سے اخیر عشرے کی راتیں افضل ہیں, کیونکہ وہ افضل راتوں میں سے افضل رات ہے. اور فرمایا کہ دن جو ہے وہ اس ذوالحجہ کے افضل ہے, کیونکہ اس میں خود یوم العرفہ موجود ہے. سبحان اللہ, تو علماء کی باتیں بھی عجیب ہو رہی ہیں. فرمایا اس کا دن, اس کا دن جو ہے وہ افضل, اس کے دن افضل ہے کیونکہ اس میں یوم العرفہ موجود ہے جو افضل الایام ہے. لگا اس دن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ دن جمعے کو آ جائے تو گویا یہ دو آتشا ہو گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت بھنپوری فرماتے تھے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ اس عبادت میں دونوں ملتے ہیں, کہ جب بندے نے کہا اللہم صلی علی محمد, تو دیکھیے اللہ اور رسول, فرمایا ایسی کوئی عبادت اور نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول ساتھ ہیں. اس لیے فرماتے تھے کہ یہ دو, یہ ایسی عبادت ہے درود شریف, کہ اس عبادت کو میں اللہ سے ملتا ہے, اس کا رسول بھی ملتا ہے. حضرت شیخ پڑھتے ہیں سہاگ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. واہ, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. اس لیے درود شریف یہ ایسی بات ہے. اور حضرت بھنپوری رحمت اللہ علیہ شیر بھی پڑھتے تھے, یارب تو کریمی و رسول تو کریم. سبحان اللہ, رب آپ بھی کریم اور آپ کے رسول بھی کریم, یارب تو کریمی و رسول تو کریم, سچ شکر مائے از نیانے تو کریم. میں سینکڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا پالا باب آبا کا جمعہ کر رہا ہوں لفظی نہیں, کہ میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا پالا دو قریبوں سے پڑا. پھر یہ شیر ادا پڑھتے تھے کہ دل کو تھاما ان کا دامن تھام دے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام سبحان. تو لگا اگر حج یوم العرفہ جمعے کے دن آ جائے تو حاجیوں کے لیے وہ بڑا حج, اس کی اصطلاح نہیں ہے حج اکبر, حج اکبر ہر حج ہے. البتہ دو فضیلت میں جمع ہوگی, یوم العرفہ کی فضیلت بھی جمع ہوگی اور یوم جمعہ کی بھی فضیلت جمع ہوگی. تو بہرحال ایک دو فضیلتوں والا دن ہو جاتا, ایک دن میں دو گھنٹے مل گئے, یوم العرفہ کا بھی اور اسی طریقے سے یوم الجمعہ. اب تو کیونکہ یوم الجمعہ کی بھری ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یوم العرفہ کے بارے میں بعض علماء کی عجیب بات ہے, فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں نے جو دعا مانگی سال گزرنے سے پہلے وہ دعا کی قبولیت کے اثر ضرور نظر آئے. تو میرے پیارے دوستوں کیسے عجیب دن ہے سبحان, ماننا لوٹنے کا دن ہے, اور دعا بھی ایسے سکھا دوں لا الہ الا اللہ الحلیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان. تو پتہ چلا یہ تو ہے ہی مانگنے کا دن اور لوٹنے کا دن. لگا اس لیے بعد بزرگوں کا معمول تھا اصلاف میں قرون اولی میں کہ اس رات کو اور اس دن کو سب عبادت میں گزارتے تھے, اور عبادت میں دعا مانگنے کی کثرت ہوتی تھی. یہ تسبیحات دعائیں اس چیز میں ہم وقت گزار رہے ہیں میرے پیارے دوستوں, یہ ہے لوٹنے کا کام کا دن ہے. اس لیے اگلے دن عید رکھی, علماء فرماتے اگلے دن عید رکھی کہ اب گویا کہ ایک نیک فال نکالا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, شرعاً نیک فال نکالنے کی اجازت ہے لیکن بد فالی سے منع کیا. اب وہ نیک فال کیا ہے کہ یوم العرفہ آیا, ہم نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا, یہ نیک فال نکالا, دعائیں قبول ہو گئی, اب تمہیں عید مناؤں, یوم تشکر بنا. لگا عید اب کل عید ہے, ذرا ذوالحجہ عید رکھیں, یوم تشکر رکھا اس لیے کہ ہم نے تمہیں بخش دیا. اللہ اکبر, یعنی یہ نیک فال نکالا کہ اگلے دن عید مناؤ, اور عید مناؤ اور اس عید کو ایسے مناؤ کہ ایسے ہی نہیں بلکہ ذبح کرو. عید الاضحى اور عید الضحى دونوں کیسے درست ہیں, عید الضحى عید الاضحى اب قربانی کا دن ہے, اب شکریہ ادا کرو, اس تشکر میں صدقہ دو. اس لیے یوم العرفہ کے معمولات میں سے ایک عمل صدقہ کرنا بھی ہے کہ صدقہ کرو, یہ بھی ایک عمل ہے کہ اس دن تم صدقہ کرو. جیسے رمضان شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان شریف میں آندھی کی مانند تیز ہوا کی مانند آپ صدقہ فرمایا کرتے تھے. لگا یاد رکھیے کہ جب دینی لحاظ سے کوئی ایسا اچھا مبارک دن آئے تو وہ صدقہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ بھی اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو قرب عظیم عطا فرماتا, ایک تو عبادت پھر مالی صدقہ کیا, اس مالی صدقے سے اللہ تعالیٰ اور قرب عظیم عطا فرماتا سبحان. یہ ہے میرے دوستوں مانگنے کی چیز اور لینے کی چیز سبحان. دادا یوم العرفہ اور اگر روزہ رکھیں ماشاءاللہ, آپ تو دیکھیے آج کراچی میں ایمیاں اندر جا کے بیٹھو ماشاء اللہ, کراچی میں تو دیکھیے کتنا اپنا موسم ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہرحال جن بیچاروں کا بارش کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, سب انتظامی یا بے انتظامی کی وجہ سے اللہ ان کے نقصان کی بھی تلافی, اللہ اور جن بہرحال ایک نعمت بھی ہے, نعمت میں تھوڑی سی عدم بھی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو تلافی کرتا ہے, اور
توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم اس میں حصہ لگائیں. تو کتنا ماشاءاللہ موسم ہوتا ہے, روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں لگتا, فائدہ اٹھا. یہ کمالے میری جان کمانے کے دن ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس میں کیا ہے کہ احتسبوا علی اللہ, میں اللہ سے نیک ایمان رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں. ائی یکفر الصنت الذی قبل والصنت الذی بعد, کہ اس دن کا روزہ, یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا, میں امید کرتا ہوں گزشتہ ایک برس اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھیے, ٹائم بھی مسئلہ ہے. احادیث مبارکہ میں جیسے وضو ہے, وضو کے بارے میں بھی آتا ہے, اچھی طرح وضو کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوتے. کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جس میں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے. یاد رکھیے گا کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے, چھوٹے گناہ. المراد لہذا اس سے کیا مراد ہے, صغیرہ گناہ, الصغائر, چھوٹے گناہ. البتہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی طرف انسان اس کی معافی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے, یہ فائدہ ہے. کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہے بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا, انسان اس پر جب تک توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. مثلاً بڑے گناہوں میں سے سنا ہے داڑھی کا نہ رکھنا, یہ جو داڑھی کا موٹانا یہ حرام ہے, بڑا گناہ, چھوٹا گناہ نہیں ہے داڑھی. اسی طریقے سے ایک مٹھی سے کم برکت بڑھوانا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھے گا اور اپنی مٹھی ہو تو وہ حرام میں مبتلا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور اس گناہ کبیرہ کی توبہ یہ ہے کہ داڑھی چھوڑ دے, یعنی کینچی کو اور بلیڈ کو دور کر دے, کینچی کو اور بلیڈ کو دور کر دیا, اب چاہے اس کی داڑھی نہیں نکل رہی. کیونکہ بعض لوگوں سے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے کریم بھائی تھے حضرت ڈاکٹر قرار صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت والا حضرت رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے بزرگ آدمی, حضرت کے پاس بتانا آتے تھے. پھر ایک زمانہ وہ بیمار ہو گئے تو آ رہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ آدمی تو چلا ہوں کیا آیا تو چلتے. اب جب وہاں گئے تو میں خود بھی حضرت کے ساتھ تھا, ان کے پاؤں اتنے موٹے موٹے سوج گئے, اتنے موٹے موٹے ہو گئے. لیکن دیکھو احمدہ کی سبق کیا چیز ہے اور اللہ والے کیا ہو. حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت یہ دیکھیں میرے پاؤں, جوانی میں بھی ایسا نہیں ہے اللہ, یعنی آپ دیکھیے انہوں نے شکوا نہیں کیا بلکہ کتنے اچھے احساس سے اس کو تعبیر کیا. ایک بات, دوسری بات کیا ہو بھائی, بیمار سے دستے پڑتے بےچارے پیشاب پکانا دوسرے کر رہے تھے, ہم لوگوں کا حال ہم لوگ ایسے گئے تو ہم نے کیسا اپنا منہ ہمارا اور زبان پر کیا الفاظ ہے, ان کے الفاظ ہے کہنے لگے کہ حضرت اللہ نے مجھے بایو دکھا لیا ہے, اب میں اللہ میاں کے پاس جانے والا ہوں. اللہ سبحان مسکرائے لوگوں پر, اور اس حالت میں حضرت کو نبی ہو سنا حضرت کے ہر دس کے پیٹ میں درد ہو گیا. مریض یہ ہمیں بہت دوستو عظیم اللہ والا اور حجیب الامت کے ملبوسات کا تو انسائکلو میڈیا تھے, ان کو ہم ممبر پر ایسا ہوا ممبر پر بٹھا دیا. حجیب الامت کے ملبوسات اقوال لفظ پر لفظ سنائے چلے جا رہے ہیں, سنائے چلے جا رہے ہیں, سنائے چلے جا رہے ہیں. ایسی محبت کے تعلق سوچو کتنا پڑا ہوگا. تو ایسے کہ حضرت اللہ نے مجھے مارو بٹھا دیا, اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا, اللہ کے فیصلے کو ماننا یہ تسلیم ہوئی اور اس کا راضی رہنا یہ رضا یہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ شرط ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلے کو مانے اور دل سے اس پر راضی رہے, یہ ہے تسلیم و رضا. تیسری بات میں بات یاد آئی, ان کے ایک رشتے دار آئے وہ داڑھی نہیں رکھے تو وہ بھی حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کہ حضرت اس کے لیے آپ دعا فرما دیجیے یہ چائنیز نسل کے ہیں ان کی داڑھی نہیں رکھتے. اب دیکھیے کیسے انداز سے کہا وہ خود بھی ہنسنے لگے وہ صاحب داڑھی نہیں رکھتے تھے شیو کر سکتے لیکن دیکھیے انداز اتنا عمدہ تھا اور ایسے ہنس کے کہا کہ وہ جو صاحب تھا خود بھی ہنسنے لگے ہم لوگوں نے بھی ہنسی چھوڑ گئی. جب یہ ہے تو میرے پیار سے دوسرے کو داڑھی کا جو رکھنا ہے یہ بڑا اگر اس کو رکتا ہے یعنی داڑھی کو شیو کرتا ہے یہ ٹرم کرتا ہے ایک مٹھی سے کم تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اس پر یہ بڑے گناہ. اب اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ داڑھی چھوڑ دیتی بس یہ توبہ ہوگی. اب ابھی اگر یہی بیٹھے میں ارادہ کر لوں کہ اب میں ایک مٹھی سے داڑھی کم ناڑی کاٹوں گا اور داڑھی ایک مٹھی پوری کروں گا میں رشے سماتے سے بالغ کروں گا داڑھی بالغ کماتی جب ایک مٹھی ہو جائے اور شیو نہیں کروں گا تو فرمایا اسی وقت نیت کی اب یہ شخص اسی وقت توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو اس داڑھی کے سکے میں مل رہی ہوتی ہے وہ رحمتیں اس کو ملنا شروع ہو گئی. اسی طرح اگر نماز قضا ہے تو یاد رکھیے کہ قضا نمازیں کب پوری کرتے ہیں. ابھی شروع کر دیں حساب لگائے اور نمازیں شروع کر دیں ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سلسلہ شروع بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ مان لیجیے ماہ سے پہلے پہلے اس کی نمازیں پوری نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس کی نیت ہے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مکمل نمازیوں میں سوچائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے بونس ہوتا ہے میرے پاس. اسی طرح سے کسی کا مال دینا ہے قرضہ ادا کرنا ہے مال دینا ہے تو میرے پیارے دوستوں وہ جو مال ادا کرنا ہے وہ قرضہ ادا کرنا ہے جب تک نہیں ادا کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ گناہ صغیرہ تو ایسے اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں مختلف ایسی فضیلتیں لیکن گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف ہونا کیسا نہیں کہ جناب وراثت نہیں دی اب بڑا گناہ ہے وراثت نہ دینا حق مہر نہ دینا حق مہر ادا نہ کرنا. یہ جو حق مہر کے بارے میں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جگہ شادی ہو رہی ہے 5 لاکھ روپے حق مہر لکھوایا اب وہ لڑکے کی حق مہر دینے کی استطاعت نہیں تھی 5 لاکھ روپے. اب عجیب بات دیکھیے ان کو کہا کہ بھائی 5 لاکھ روپے حق مہر کیسے ادا کرے گا تو آگے سے ان کا جواب سنیے کہتے دینا کون سا یہ خود ہونا ہے. اس لیے مسئلہ ہے کہ ایک شخص جب مر گیا تو اس کا جو ترکہ ہے یعنی جو اس سے مال چھوڑا ہے اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو حق مہر قرضے کے طور پر پہلے اس کے ترکے میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا جس طرح دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے اسی طرح سے جو ترکے والا قرضہ جو حق مہر والا قرضہ ہے یہ بھی ادا کیا جائے گا. اب حق پر ادا نہ کرنا یہ نائب گناہ کی بات ہے. تو میرے پیارے دوستوں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا تو میرے پیارے دوستوں اس سے مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بڑے گناہ پر معافی مانگنے کی توفیق پیدا ہوگا. زیادہ انسان اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ دل میں آتا ہے یار میں فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کروں یہ مانے مانے. اور دوسری بات کو بھی سمجھ لیجیے ماں باپ کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے اور ذوالحجہ کی لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی جب اپنے ماں باپ کو دیکھا اسے حج مقبول کا ثواب ہے اور ایک آدمی کو حج کرنے گیا تو اس کو کہہ رہے ہیں میں کیوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کیا تمہیں کیا ملا میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا حج مقبول کا ثواب ملا. جیسے قربانی کا زمانہ آتا ہے لوگوں کو غریب یاد آتا ہے تم قربانی کرو غریب اتنے پڑے اتنا پیسہ مت دے دو اس زمانے میں یاد آتے ہیں 14 دن کے بعد کسی کو یاد نہیں آئے گا ان کا 3 دن گزرنے کے بعد کسی کو غریب یاد نہیں آئے گا صرف قربانی کے زمانے میں یاد آتے ہیں. تو دیا کہ مسلمانوں کو قربانی سے روکنا
ایک ایک رات کا میلان چلنے چاہیے ایک ایک رات کا. تو آیا وہ جو شخص جس نے لیلۃ القدر پائی رمضان میں, کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ ایک نے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر حج سے مقبول کا ثواب ملا اور ایک شخص خود حج کرنے کے لیے گیا, کیا دونوں ثواب میں برابر ہو گئے؟ تو اس کو ایک اصول سمجھ. اللہ تعالیٰ نے حج عمل کا ایک ثواب رکھا ہے, یہ ثواب کرنا ہے. لگے جب انسان وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں, اور اس عمل میں جتنی مشقت جیسا اخلاص ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ ثواب ملٹی پلائی ہوتا ہے, مضاف ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے حدیث شریف میں آتے رہتے رمضان میں نیکیوں کا ثواب 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیے نیکی کا عدد 700 گنا تک چلا جاتا ہے. اور عام قاعدہ کیا بنایا؟ عام قاعدہ فرمایا فلہ عشر امثالیہ, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالیہ, جس نے ایک نیکی کی تو ایک نیکی کا عدد اس کو 10 ملے گا, یعنی 10 سے بڑھ کے پلائے ہوگا, 10 گنا ملے گا. ایک قاعدہ بیان کر دیا. تو اسی طرح یاد رکھیے کسی عمل پر جو ثواب رکھا اس کو علمی اطلاع میں کہتے ہیں ثواب اصلی. تو اللہ تعالیٰ ایک ہوتا ہے ثواب اصلی, اور جب انسان وہ عمل کرتا ہے مشقت اور اخلاص کی وجہ سے اس ثواب پہ اضافہ ہوتا ہے, وہ اضافہ بونس کہلاتا ہے. اور اس بونس کو آپ عربی میں کہتے ہیں ثواب فضلی, یعنی فضل. تو ایک ہے ثواب اصلی اور ایک ہے ثواب فضلی. سمجھ میں آ گئی اس طرح؟ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو اعمال کر رہا ہے کہ جس عمل میں کسی عمل کے اجر ملتا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں ثواب اصلی ملتا ہے. لگا ایک آدمی نے حج کرنے گیا اور ایک نے ماں باپ کو دیکھا, تو ماں باپ کو دیکھنے والے کو تو حج کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے اصلی وہ تو ملے گا, لیکن ایک آدمی اتنی مشقت اٹھا رہا, پیسہ جمع کیا, پیسہ جمع کر کے اس کو پہلی تکلیف جھٹکا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرضداری کا جھٹکا, کہ میرا نام آیا نہیں آیا. جس جب تک نام نہیں آتا تب تک وہ معاوضہ کرتا ہے, یہ تکلیف. نام نہیں نکلا, اب بات مت میں اصل تک نام آتا ہے نکالنی پڑتی, دو بھی دیکھنے نہیں پڑی, اب جھٹکا. 4 دن بعد ہفتے بعد پتہ چلا کسی نے, ارے بھائی تمہارا تو نام آیا. اچھا اب تو اتنے دن کا فرق ہے, اب یہ سب اس حج میں سب شامل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد حاجی کے لوگوں کی کون لگ رہی ہے, جو بولے کے قبضے پینے کا ثواب نہیں ملے گا اسے. اب عجیب بات ہے, کہتے ہیں 5 سال کی کم عمر تو 5 سال تک پولیو کے قطرے پلاؤ, وہ بھائی 5 سال والا حاجی کون حج کرتے جا رہا ہے؟ اب یہ سارے حاجیوں کو پولیو کے قطرے بھی پلاتے ہیں, خصوصاً پاکستانی حاجیوں کو تو پولیو کے قطرے پینے کا ثواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیتے نہ پینا نہیں چاہتے, تو وہ اپنے دل کے خلاف کرتے نا, تو ان کو وہ ضرور پھر ضرور ثواب ملے گا. تو میرے پیارے دوستوں, اس کے بعد مشقتیں تکلیفیں علم سیکھ رہا ہے, اس علم کا اجر و ثواب. اس کے بعد جناب حاجی کے آنا جانا, بلایا فلاں آ جاؤ, پاسپورٹ ملے گا نہیں ملا, فلاں جی نہیں ملا, پوروں کی تکلیفیں, حج کی تربیتیں, علم کا ثواب الگ, تربیت کا ثواب الگ. پھر اس کے بعد حج کو جا رہا ہے, ہمارے گروپ والے کہتے تھے کہ 8 گھنٹے پہلے آ جانا, اور وہ بےچارا 8 گھنٹے بیٹھے پہلے پہنچ کر وہاں بیٹھا مکیے مار رہا تھا. یہ سب تکلیفیں مشقت ہے انتظار. تو میرے کا پھر حج کے عمل پر چٹا ایئرپورٹ پہنچا, وہاں انتظار, وہاں سے مکہ شریف کیا, پھر وہ عمرے کیے, وہاں نواز کیے, وہاں پر عبادتیں کی, پھر اس کے بعد حج کے ایام شروع ہوئے, 8 ذوالحجہ کو منا کیا, منا کی تکلیفیں, اور جناب اس کے بعد عرفہ, عرفہ کے بعد رات کو مسلم آ گئے, اب شد کے شیطان کو کنکری مارنا, طواف و زیارت, خود ایک تکلیف ہوتی ہے, مشقت, انتہائی مشقت ہوتی ہے. چاہے وہ 22 لاکھ 30 لاکھ کا بھی پیکج لے لے, طواف و زیارت اس کو پھولوں پہ بٹھا کے نہیں کریں گے نا, تو وہ طواف و زیارت. پھر اس کے بعد جناب 3 دن تک وہ رمی کر رہا ہے, قربانی کر رہا ہے, سر اٹھا رہا ہے, کتنے لوگوں کو بالوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لہٰذا ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس وقت ان کے بال کٹ رہے ہوتے وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی خوشی کو بات دل سر ہے تیری، آنکھیں ہیں کہ آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں ہیں چشم ہے کہ آنسو بہا رہی ہے، اور دل ہے تیری خاطر تسلیم کیے ہوئے. اللہ دل پہ اللہ کے فیصلے تو مان رہا ہے لیکن تکلیف پر آنسو بھی بہا رہا ہے. اس کے بعد جناب پھر طواف ودا کرنا مدینہ شریف کی حاضری، پھر اس کے بعد کتنا بڑا ایک عمل ہے حج کا، کتنا بڑا ایک عمل ہے جو حج گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے شاپنگ کرنا. کتنا اجر ثواب کا کام ہے وہ. پھر اس کے بعد حجی جدہ ایئرپورٹ پر آ کر ایئر لائن والوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر جو منتیں کرتا ہے خدا کے لیے مجھے 30 کلو کی اجازت ہے، میرا 100 کلو وزن لے لو، اللہ تجھے ثواب دے گا، تمہیں یہ روڈوں کے انجوائے کروں گا. وہ کا حاجی بےچارا منتیں کر کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے ایئر لائن والوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بندر چنا چنا کر کہاں کہاں رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا. ارے لالت اجازت ہے 30 کلو کی، وزن لے کے آتا ہے 100 کلو. یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے حاجی کو بڑا حوصلہ ہے. تو سب اجر. پھر گھر آیا اللہ اکبر، اپنے گھر تک پہنچنے تک حاجی کی دعا قبول ہو. اس لیے چار سے جو دعا کرانے کا سلسلہ ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، دعا کرا ان سے. تو میرے پیارے دوستو اتنے تکلیفیں، اب اس کے حج کے عمل کے ساتھ میں اتنی ساری تکلیفیں جمع ہوئی. پھر موسم کی شدت، یہ بھی ایک چیز ہے، آج کل خوب گرمی ہے وہاں پر، حاجوں کا برا حال ہو جاتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ گرمی بھی یہ کوئی 35 ڈگری کراچی جیسی نہیں ہوتی ہے، 45 ڈگری سے جس کو ریئل فیل میں تو 50 ڈگری پہنچا ہوا ہوتا ہے، سر بھر رہا ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو اب وہ حج کے عمل کے ساتھ وہ جو ثواب کے ساتھ یہ اتنی سارے ثواب جمع ہو گئے، تو یہ دونوں ثواب جو برابر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے ہر عمل کا ثواب، اس کو ثواب اصلی بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ جو کرنے کے اوپر مشقت اخلاص تکالیف کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے اس کو ثواب فضلی بولتے ہیں. اس لیے یاد رکھیجئے کہ اس طرح سے جو جیسے اعمال ہیں کہ جی یہ اس رات کی عبادت کا ثواب، کہ آپ اس رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے، وہ دونوں برابر نہیں. حدیث شریف جو میں نے پڑھی تھی، آیت پڑھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے عبادی میرے بندوں سے. یہاں اللہ تعالیٰ کا عنوان کتنا عجیب و غریب رحمت کا ہے کہ ایک تو فرمایا کہ عبادی، یا ایک نسبتی کے ساتھ فرمایا میرے بندے، اور پھر ان بندوں کی وہ بندے بھی کون، الذین اسرفوا علی انفسہم، بندے بھی وہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، ظلم کیا، اور وہ ظلم کیا ہے، گناہ میں مبتلا، شرک و بدعت اور کفر کیا. دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کے، اگر کوئی بندہ کفر کرے، اگر کوئی بندہ کفر کرے اللہ کا کیا بگاڑے گا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے زیادہ برابر کوئی اضافہ، اللہ تعالیٰ کی. اور بلکہ اگر کوئی بندہ، میرے شیخ فرماتے تھے عجیب جملہ، فرماتے تھے ساری دنیا مسلمان ہو جائے اور ایمان کے اعلیٰ مقام پر جو اس زمانے میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اس ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے اور سب کے سب سجدے میں گر جائے اور ایسی حمد و ثنا بنائے کہ جو اعلیٰ پائے کی ایسی حقیقی حمد و ثنا اور تعریف کرے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ اضافہ. اور اگر ساری دنیا کافر ہو جائے اور کفریات اور حضلیات اور بکواسیات پکے، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر کا کوئی نہیں. لہذا ہمارے گناہ، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے، نہ اللہ کا بگاڑتے نہ اللہ کا بگاڑتے.
ہمارے گناہوں سے ہمیں نقصان ہو. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں سے بھی ہم محروم کریں. ہم جو ہے نااہل قرار دیے جاتے ہیں, ہمارے گناہ ہمیں نااہل بنا دیتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم عنوان سے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اب اس ظلم میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھی. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی فرما رہے ہیں عباد میں میرے بندے, اللہ ہمارے ساتھ بھی خلاف رسول کام کرے, ہم کہتے خبردار منہ مت دکھانا, شکل مت دکھانا. اور وہ کہتا ہم تیری شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ اللہ اس وقت بھی اپنے بندے کو فرمائے کہ میرے بندے. اور پھر کتنی پیاری بات فرمائی اس حالت میں بھی, اتنی پیاری بات فرمائی, فرمائیں گے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ. سبحان کیا مطلب, اپنے کفر سے توبہ کرو, شرک سے توبہ کرو, گناہوں سے توبہ کرو, اللہ سے مغفرت مانو. آگے اللہ تعالی نے عجیب رحمت کا مضمون فرمایا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشے گا. اب اس الذنوب کے نام پہ تمام گناہ گئے, چاہے وہ شرکی کا گناہ ہو, چھوٹا گناہ ہو, بڑا گناہ ہو, اس میں کا گناہ ہو. ایسا نہیں ہم تو کسی کو مایوس کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے مایوسی نہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عام ہے, اللہ رحمت عامہ ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو چاہے وہ کافر بھی ہو. اس لیے آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب آیا, اس عذاب میں پوری دنیا تہس نہس ہو گئی, صرف جو لوگ کشتی پہ سوار پر وہ بچے. کہتے ہیں کہ بعض روایتوں کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بعد نوح علیہ السلام سے کچھ برتن بنوانے کو فرمایا. ذرا انہوں نے مٹی کے برتن بنائے, بڑی محنت کی برتن بنانے کے کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا ان برتنوں کو توڑ دو. اللہ کا حکم تھا, جیسے ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف جب کے اس وقت آباد نہیں تھا, اور وہاں پر پہنچا کے آیا, اور جس وقت وہاں پر پہنچایا تو چند کھجورے, کچھ تھوڑی سی کھجور تو شریف ہے, اور تھوڑا سا پانی. اس زمانے میں پانی جمع کرنے میں کیا چیز رہی ہے, آج کل ہم کہیں کہ اپنے اندر کولر اپنے ساتھ رکھا, کیا چیز رہی ہے جمع کرنے, اور وہ پانی کیا جمتا ہوا اور گرمی کیسے. اس مکہ شریف سنسان ویران, کوئی آبادی نہیں, کوئی آدم نہ آدمدار, جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں. جب پہنچایا اب حکم ہوا آپ واپس ان کے شام چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا ٹوٹ گیا, حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا, جب جانے لگے تو ان کے انداز سے لگا کہ یہ جا رہے ہیں, گویا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب دیا. آپ کو دوبارہ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, دوبارہ کیوں جواب دیا, کیا دل پر گزری ہوگی, خود ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی. حضرت حاجرہ سبحان اللہ ایسی نیک بخت زوجہ تھی, اہلیہ تھی, پھر اس رات کی کہ سب کے معاملہ کچھ اور ہے, تو میرا محبت کرنے والا شوہر نامدار اور مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جائے, بلتا ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے. اس کو کہتے ہیں میاں بیوی کی ہم آہنگی, انڈرسٹینڈنگ. اب انہوں نے عجیب سوال کیا, انہوں نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا. تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے,
اب حضرت حاجہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم کیا ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے اور ہمیں اللہ کے حوالے کیجیے، ہم آپ کو اللہ کے حوالے کر. جس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو صفا مروہ پر آپ نے جو سات چکر لگائے، جس کی یاد آج تک قیامت تک حاجی مناتے رہے کہ صفا پر دیکھتی تھی کہ کوئی نظر آیا، پھر وہاں سے چڑھ کے مینا کی پہاڑی پر چڑھتی تھی، کوئی آئے صفا کی پہاڑی پر چڑھتی تھی، اس طرح آپ نے سات چکر پورے کیے. پھر تھک کر بیٹے کے پاس شیر خار بچہ پھر آ کر بیٹھ گیا، اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رکھا رہے تھے، وہاں آپ نے اپنا ہاتھ مارا اور وہاں سے وہ چشمہ جاری ہوا جس کو آپ نے سمجھ کہا جاتا. تو دیکھیے اللہ کا حکم تھا، دل سے مانا، تکلیف ہونا اور بات. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے برتن توڑنا شروع کیے، رو رہے، پوچھا کہ روتے کیوں؟ عرض کیا کہ یا اللہ اتنے دن اس کو میں نے اپنی بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے بنایا تھا، مجھے ان برتنوں سے محبت ہو گئی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نو جن بندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کو بھی ہم نے اپنی بڑی محبت سے بنایا، بڑی محبت سے پیدا کیا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ گناہ میں کفر میں مبتلا ہے لیکن اس کو فرمانے کی بات نہیں، میرا بندہ. اور ساتھ کیا مشکلہ سنا رہے، خوشخبری سنا رہے، لاکھ میں تم بھی محبت چلتا ہے، اللہ کی نعمت سے ناؤمید مت ہو، مایوس مت ہو، وہ تمام گناہوں کو بخشے گا. یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قدم آگے بڑھائیں اور آگے اعلان کروا دیا، ایک تو اعلان کیا ہر گناہ کو بخشے گا اور آگے فرمایا اس لیے بخشے گا کہ نہ وہ تو بخشنے والا ہے، اور بخشتا اس لیے اپنی رحمت کی وجہ سے. ادھر جو حدیثیں بھی پڑی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، بل لازم الاستغفار، لزوم کثرت کے لیے، یعنی کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا، اس کے لیے الفاظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی. یہ مختلف الفاظ ہے، چاہے اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بخشی، میری مغفرت فرما دے. تو فرماتے ہیں کثرت، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آتا ہے کہ آپ دن میں 70 بار استغفار فرماتے ہیں. لہذا عربوں کے یہاں یہ جو فرمانا عربوں کے یہاں 7 اور 70 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے. اس لیے نا جب رکوع اور سجدے میں جو تسبیح آتا ہے 3, 5 اور 7 مرتبہ، یعنی 7 جو اعلیٰ ہو گئی کثرت ہو گئی، اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، کہ جس نے استغفار کو کثرت سے کیا اب اس کے انعام فرما رہے ہیں. سبحان، یوم العرفہ ہے، یوم الجمعہ ہے، جو فضیلت کے طور ہے. اب اس حدیث شریف میں دیکھیے کیا عجیب فرمایا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ضیق سے، یعنی ہر تکلیف سے، یعنی ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، یعنی دل میں گھٹن ہو، گھٹن کہ سارے کتنی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو، پانی نہیں ہے پریشانی ہے، بجلی نہیں ہے پریشانی ہے، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کسی کو قرضہ دیا ہے وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا، گھٹن ہوتی ہے. مالی طور پر کوئی پریشانی ہے، آمدنی کے ذرائع پر میں پریشانی آ گئی، کہ انسان کاروبار نہیں چل رہا، مال بناتا ہے بکتا نہیں ہے، کیسی کیسی چیزیں ہیں، بارش ہے اس کی وجہ سے تک بھی پریشانی ہوگی. الغرض ضعف کی مختلف صورتیں جو ہر انسان کے حالات کے اعتبار سے الگ ہیں. قرضہ لے لیا، ادا کرنے کے پیسے نہیں گئے، ادھر تنخواہ تقاضا کر رہا ہے، پریشانی کی صورتیں ہیں نا. تو اب استغفار کی برکت یہ ہے، لیکن وہ کثرت ہے، اور استغفار میں ان کے گناہوں کو چھوڑے. اس زبانی اور عملی، اس زبانی قانونی اور عملی استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اس بات کو ضرور مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسے ایسے مواقع پر مدد فرمائی جب ہمارے رستے بالکل بند ہو چکے تھے. ہمارے ساتھ زندگی میں کم از کم ہر شخص کے ساتھ تو ایک مرتبہ تو ضرور ایسا ہوا ہوگا, اور حقیقت تو یہ کہ اس سے زیادہ مرتبہ ہوگا, لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے بعد نہ ہوا. یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کوئی نہ کوئی موقع تھا اس کی کھلی آنکھوں نظر آتا ہے کہ جس سے اس کے لیے ایمان واضح اور روشن ہو جاتا ہے, اسلام اور ایمان واضح اور روشن ہو جاتا ہے. دادا ہر شخص کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یاد یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی قدرت اور کھلی ہوئی مدد کی بیٹھا. اور انسان ذرا ہم اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا ایک توجہ کی ضرورت ہے ابھی بھی کیجیے بات بھی کرنے کی. اور وہ چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنے کام اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تجربہ کر کے دیکھیں ہمارے کام میں خود بخود ایک ترتیب سے سیٹنگ سے چل رہی ہے, اور جس وقت ہمیں مستی سوچتی ہے اور وہ ہم اسپیشل والا بکرا بنتے ہیں جس وقت تھوڑے سے جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں قرآن تھوڑی سی ہم بھی جب یوں گردن کرتے ہیں اور تھوڑا سا پرومو شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ بھی وہی کام شروع ہوتے ہیں. یہ تو تجربے کی چیز ہے, میں خود اس بات کا اظہار کرتا ہوں خود میرے ساتھ بھی, اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں ذرا مستی دکھاتا ہے وہاں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کاموں پر پھر رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جہاں بندہ بد مستی کو چھوڑ کر تسلیم و رضا اللہ تعالی کی فرمانبرداری اعمال کا درست کرنا نمازوں کا اہتمام کرنا دعائیں استغفار تلاوت قرآن لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے, میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں بھی آسانی ڈالتا ہے. کھلی آنکھ ہے میرے دوست, اس کے لیے کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اس اپنی اس بات پر خود ہی کہے گا کہ ہاں یہ واقعی میرے ساتھ ایسا ہو. تو میرے دوستوں چھوٹی سی بات ہے, جب ہمارے ساتھ ایسا ہے ہم یہی کام کر لیں اللہ کو راضی کرے. حدیث شریف میں صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عجیب الفاظ ہے, فرمایا اذکر اللہ فی الرخاء, جب سکھ ہو چین ہو خوشحالی ہو تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو, اس کے حقوں کے حقوق ادا کرو. تو نتیجہ کیا ہوگا, میں سرکوں کی شدت جب تم پر پریشانی آئے گی اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے. میرے پیارے دوستوں اب ہمارا معاملہ تو الٹ ہے, جس وقت ہمارے پاس آسانی ہوتی ہے ہم فرعون بن جاتے ہیں, اور جس وقت پریشانی آتی ہے پھر اس وقت بندے خدا کیا بندے سے پتر بن جاتے ہیں. یعنی کتنا اپنے آپ کو پھر اس وقت وہ کہتے ہیں لو پروفائل کر لیں, اگر ہمارے اندر کوئی عاجزی اور افیت آ جائے میں بھی اس چیز کی مضبوط پہ میں خود بھی محتاط ہوں, یہ افیت اور عاجزی ہمارے اندر آ جائے میرے دوستو ہمارے کام میں کوئی پریشانی, اور اگر کوئی رکاوٹ اس وقت بھی آئے گی وہ بھی ہماری طرف کی طرف جا سکتی ہے. تو اپنے گھٹن سے نکلنے کا آج کیا عمل بتایا, اس سے بات کر رہے ہیں. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کوئی پریشانی آئی سب سے پہلے ہمارا رخ ہوتا ہے کسی عامل کو, یا کوئی اچھا سا عامل ہے آپ کا جانا ہے, یہاں تک کہ فقیر کے پاس بھی لوگ آتے ہیں, شروع میں زیادہ ہے بعد میں پتہ چل گیا کہ جو مشہور ہے کہ پیر ہے, کیا پیر کا کام ہے بھوک مار کے سب کو نکال دوں, وہ بندہ ہوگا جس کی اپنی بھوک نکل جاتی ہے اسے دوسروں کی کیا ایسے نکالے گا. تو اب اس وقت ہمیں کوئی عامل یاد آتا ہے, اور عجیب بات یہ کہ عامل کی خاطر سے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی عجیب و غریب چیز ہے, ہزاروں ہزاروں روپے. اور پھر عامل بھی پہلے ہوشیاری کرتا ہے, پہلے تھوڑا سا انٹرویو لیتا ہے, دیکھتا ہے کہ موٹی ہے کتنی موٹی, چاہے جتنی موٹی ہوگی تعبیر اس زور کا لگایا جائے. تعویز قرار کرنا عملیات اگر شرعی حدود کے دائرے میں ہو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ اگر اس کا کوئی پیسہ بھی دیتا ہے اور وہ پیسہ بھی لیتا ہے تو کوئی اتنی بری بات نہیں. میرا ذوق نہیں ہے لیکن درد شرط کوئی مسئلہ نہیں ہے، خطرے کے اعتبار سے کوئی نہیں. لیکن اصل بات کیا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میرے پیارے دوستوں، جب ہمیں پریشانی آتی ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا، اور خصوصاً معامل بھی ٹال کے کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے نا بڑا تم پر خاص ہوا ہے اور کالا جادو ہوا ہے. اور کالا جادو کو پتا ہے کہ کیا کس نے، تمہاری چچی کی، ممالی کی، تائی کی، نند کی، بہو کی، دیورانی کی، جیٹھانی کی، خالہ بہن نے اس نے کیا. بچہ لاؤ میں تمہیں حاضر بھی کر کے دکھاؤں گا، لیکن یہ حساب مجھ سے دوبارہ مت پوچھے گا. بس ایک دفعہ ہوتا ہے یہ وہ ریڈیو والا معاملہ ایک دفعہ نکلے گا دوبارہ، میں اس کا میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے جادو کیا. میرے پیارے دوستوں، جادو پر حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جو جادو ہم خود کرتے ہیں اپنے اوپر، اور وہ جادو ہے ہمارے گناہ، ہماری نافرمانی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان کی سب سے بڑی پہلی جو نشانی ہے جو اس کے اسلام اور ایمان کو پتہ دے گی وہ ہے مسجد. اور مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنا. الحمدللہ جتنے پکے مسلمان تو ہیں کہ شکر ہے کہ رمضان میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستو، غیر رمضان میں مسجد کی حاضری ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ غیر رمضان میں مسجد کی حاضری، اور پھر عام نمازوں میں تو اس لیے چلے جاتے ہیں کہ اٹھ گئے، لیکن فجر کی نماز، میرے پیارے دوستو، خود توجہ کی ضرورت ہے اس پر کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ اعمال کی آواز چاہیے نا. تو ان آواز میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا معاملہ اچھا کریں. تو اس کے بعد ایک پہلے جان کے کہ زیادہ تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا رستہ عطا فرمائے. دوسری بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اشارہ فرمایا، ومن کلی ہم فرجا. ہم کہتے ہیں اس دم کو الحم ہو دم الدی انسان، ہم اس دم کو کہتے ہیں جو انسان کو بگڑا دے. مثلا چلو حسب حال ایک بات کہتا ہوں، مثلا جو لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہتے ہیں بڑا مصیبت کا آگے کتنا اچھا شہر میں رہتے ہیں، کیا مصیبت نہ کے سہولیات اور دوسرے پریشانی مسائل مل جاتے ہیں جو بھی ہو مسئلے. تو اب وہ ایک ہر طرح کے ہم لگ جاتا ہے، انسان کا کاروبار ایک دم سے ڈوب جائے، مال کسی کو دیا اس نے پیسہ روک لیا، ایک دم سے ختم، کسی کا جوان اولاد کے انتقال ہو جائے، اللہ ہم سب کی ہر طرح سے بات کروا. ایسے ہم لگ جاتے ہیں انسان کو کہ پھر انسان اندر ہی اندر کہتے ہیں گھومتا رہتا ہے، گھٹتا ہے اور گھومتا ہے، اندر ہی اندر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو استغفار اس ہم کا، اس ہم کا علاج برہم کیا ہے؟ استغفار کر. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حوصلہ عطا فرماتا ہے جس سے اس ہم کو وہ برداشت کر لیتا ہے. وہ بات ہو گئی. اور تیسری بات ہمارے سبحان اللہ، جو ہم پورے عالم کا مسئلہ ہے، ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جو اس کے گمان میں نہیں. کتنا پیارا علاج ہے. استغفار کو لازم کریں، استغفار کو پکڑیں. آج جو وہ عرفہ ہے، مانگنے کے دن ہیں، اللہ تعالی کی رحمت میں متوجہ ہیں، بڑا دن ہے عرفہ کے اعتبار سے بھی، جمعہ کے اعتبار سے بھی. دو فضیلتیں جمعہ عرفہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے. ان الفاظ سے بھی مانگے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لہو الملک ولو الحق جو ہم آگا بلکہ شرک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمام انبیاء نے اس الفاظ سے مانگا عرفہ کے دن اس جلد ان الفاظ سے مانگا ہماری ضرورتیں ہیں ہماری حاجت ہے اللہ سے گڑائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توفیق دی روزہ رکھا ہے روزے دار کے لیے بہت بڑی ہے گناہوں کی کفارہ تو ویسے ہی دے ہے اور اگر اللہ سے دعا بھی مانگ لے روزے دار کی دعا قبولیت کے اوقات ابھی باقی ہیں ابھی جمعے کے ختم ہونے میں دن یعنی دن کے ختم ہونے میں کئی گھنٹے ہیں ہمارے پاس اللہ سے گڑ گڑائے اللہ سے اپنے ضرورتوں کو مانگے اللہ ہم پر فضل فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة وتحمل عافية وفجاءة نقمة وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله خاصة ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ یوم العرفہ کا دن ہے یوم الجمعہ کا دن ہے یہ دو فضیلتیں جمع ہیں یا اللہ تعالیٰ مریض بھی یہاں موجود ہیں بوڑھے بھی موجود ہیں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں اللہ آپ سے رحمت کی رحمت سے درخواست اللہ آپ کو واسطہ اپنی اس آیت کا کہ جس پہ آپ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس آیت کی رحمت کا مقصد کو بخش دیجیے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے تمام نالائقوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہماری ایمانی کمزوریوں کو معاف فرما ہمارے عقائد کی کمزوریوں کو معاف فرما ہمارے عبادت کی کمزوریوں کو معاف فرما ہمارے عبادت کی کوتاہیوں کو معاف فرمایا اللہ اپنے کرم سے معاشی کوتاہیوں کو معاف فرما معاشرتی اللہ لذیذوں کو معاف فرما اخلاقی برائیوں کو اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما دیں تو وہ خاص رحم پتا فرما کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہمارے جانوں کو استغفار کی طرف متوجہ فرما ہمارے دلوں کو ڈر فرما اپنے فضلوں پر مہربانی کا معاملہ فرما مغفرت کے حساب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دیجیے ہمارے مشکلات کو حل فرما دیجیے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اللہ ہم سب کو حلال روزگار عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ اثر فرما دیجیے اپنے اس رحمت کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ جو باران رحمت یا اللہ بارش کی صورت میں جو آپ اپنے کرم سے عطا فرما رہے ہیں اس رحمت کے صدقے میں یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے یا اللہ تعالیٰ ہمیں عشق ندامت عطا فرما عشق یا اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسو عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت کو متوجہ کرنے والے آنسو عطا فرما ہمارے دلوں کو رضا نصیب فرما یا آپ کو راضی اور خوش رکھے آپ کو یا اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی میں جو ہم نے گزارے اس کو معاف فرما دیجیے ایک ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیجیے اپنا فضل رحمت فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بارش ظاہری بارش کا اثر پاتے ہیں ہماری جانوں میں بھی ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجیے مفرت کے حساب فرما دیجیے تمام مسلمانوں کو بخش دیجیے اللہ اپنے آپ کو واسطہ آپ کے اور جانے کے رات کا کہ اللہ جنہوں نے اور آپ کی گرمی میں یا اللہ میرے سے نقصان ہو آپ کی رحمت کے سامنے آپ کے فضل کے ساتھ آپ کے ساتھ آنسو بہائے ان کے صدقے میں اللہ تمام ان جانے کے رات کو معاف فرما ہم سب کو معاف فرما تمام مسلمانوں کی محبت میں حساب فرما دیجیے ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجیے ہماری محبتوں کو توجہ سے تبدیل فرما ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی ذمہ داری کی عادت سے تبدیل فرما ہمارے نرم اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے اللہ ہم سب پر رحم فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہمیں ہمارے ذمے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ فرما اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے اچھے رشتے عطا فرما جو لڑکے شادی کے قابل ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما اللہ اپنا خاص فضل فرما ان دعاؤں کو قبول فرما رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ تعالیٰ جو متاثرین بارش کے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دیجیے اللہ ہم سب کو رحم فرما مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما اور سارے عالم میں مسلمانوں کے قاروں کو قبول فرما اور یا اللہ کفر سے حفاظت فرما دلحدین مستشرقین سے بچا گمراہ کرنے والی ایجنسیاں گمراہ کرنے والے مسلمانوں کی جو شکل میں چاہے میڈیا پہ ہو اور یا اللہ چاہے دوسرے طریقے سے حفاظت فرما سادہ لوگ مسلمانوں کی بات فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما یہود و نصارہ کی سازش سے اللہ محفوظ فرما اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند فرما ہمتوں کو بلند فرما ہمت یا اللہ تعالیٰ ہمارے یا اللہ ایمان کو یا اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام تک پہنچا دیجیے اطاعت و فرما برداری نصیب فرما ان گزارشات کو قبول فرما ان دعاؤں کو اپنے طرف سے قبول فرما اللہ تقبل حاضر دعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لا اله الا الله وحده شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.